السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إرشاد باري تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه. آج خطبہ کا موضوع ہے نیت کی اہمیت اور بعض احکام اور مسائل. نیت کی کیا تعریف ہے، نیت کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور اچھی اور بری نیت میں کیا فرق ہے، بری نیت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے بری نیت کی سزا کیا ہے. نیت کی تعریف، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ارادے اور قصد کو کہتے ہیں. جب آپ کسی چیز کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس پر عزم کر لیتے ہیں تو اسے نیت کہا جاتا ہے. پختہ ارادہ، کیونکہ ارادہ جو ہوتا ہے بعض اوقات مضبوط اور پختہ نہیں ہوتا، ایک خطرات ہوتے ہیں، ایک سوچ آتی کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہ نیت نہیں ہوتی. نیت سے مراد ہے آپ کا ارادہ کی عزیمت، پختہ ارادہ ہے کہ یہ کرنا ہے، اب نیت منعقد ہو گئی ہے. اب وہ پھر بعد میں عمل ہوا کہ نہ ہوا الگ بات ہے، لیکن العزم علی الفعل، کہ آپ نے عزم کر لیا ہے اور اپنی ارادے کو مضبوط کر لیا، پختہ کر لیا ہے کہ عمل کرنا ہے، یہ نیت ہوتی ہے. اور نیت کی اہمیت کے تعلق سے یہ دو یا تین باتیں یاد کر لیں، بہت بڑی باتیں ہیں. سب سے پہلے، نیت کلمہ توحید کے شروط میں سے ہے، اخلاص النیۃ. اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو کلمہ توحید کا زبان سے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. یہ بعد میں ہے، اقامت الصلاه وايتاء الزكاه بعد میں ہے. اور جب سب مل جائے، ذلك دين القيم، یہ قیمتی دین ہے. تو قیمتی دین کے اساس کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. اور کلمہ توحید کے اساس کیا ہے؟ مخلصين له الدين. اخلاص نیت نہ ہو تو پھر نہ تو نماز کا فائدہ ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ ہی کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہے. دوسری حدیث میں، دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ. جس نے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوا. یعنی جس نے لا الہ الا اللہ تو کہا لیکن خلوص دل کے ساتھ نہیں کہا، کہ وہ جنت میں جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا. اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے. تو سب سے پہلے اہمیت اچھی نیت کی، صحیح نیت کی، یہ ہے کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. دوسری بات، نیت ہر عمل کی قبولیت کی شرط ہے. کوئی بھی عمل، یعنی کلمہ تو پڑھ لیا ہے، خلوص دل کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اب ایک اور چیز باقی ہے کہ جو یہ عمل یہ مومن کرتا ہے وہ صرف اپنے رب کے لیے ہی کرنا چاہیے، الإخلاص في العمل. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، جسے امید ہے کہ مرنے کے بعد اس کے رب سے اس کی ملاقات ہوگی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو ابھی زندگی میں ابھی عمل صالح کرنا شروع کر دے. کیسے عمل صالح کرے، کس بنیاد پہ کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس عمل میں، اس عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو بھی. اخلاص العمل للہ سبحانہ و تعالی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، جب تک یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. پہلی شرط ہے اخلاص النیۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عمل ہونا چاہیے، خالصتاً، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد اور شاباشی لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی سے تعریف لینے کے لیے نہیں، یا کسی دنیا مقصد کے لیے نہیں. یہ عمل کیا ہے؟ صرف صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم سے، اور صرف اپنے رب کے لیے کیا ہے. اور دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمل میں اخلاص تو ہے، لیکن طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، عمل کی نوعیت کچھ اور ہے، تو عمل صالح نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اخلاص النیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اور یہ دو شرطیں ہیں کسی بھی عمل کو صالح کرنے کے لیے، جس کے بغیر کوئی عمل صالح رہتا نہیں ہے. اور یہی کلمہ توحید کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ توحید اور اخلاص ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات یا تیسری اہمیت نیت کی، اخلاص نیت کی، کہ عادات عبادات میں بدل جاتی ہے. روزمرہ زندگی میں ہم عادت کے طور پر کئی اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان عادتوں کو صحیح نیت کی بنیاد پر کیا جائے تو یہ عادات جو ہیں یہ عبادات بدل جاتی ہیں، اور اجر و ثواب کے شخص مستحق ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه اللہ الا اجرت علیہا. کوئی بھی نفقہ نہیں کرتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تم اس کو اجر دے گا، بشرطی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا جائے. یہ تم عرف، تو عبادت ہے، صدقات خلات عبادت ہے. اگلا جملہ دیکھیں، حتی ما تجعل فی فم امرأتک، یہاں تک کہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. اگرچہ ہم روزی روٹی کماتے ہیں، حلال کماتے ہیں، کس لیے؟ بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں. تو جو نفقہ ہمارے بیوی اور بچے کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے حلال کمی سے جب ہم یہ کما کے دیتے ہیں، اس کا اجر و ثواب الگ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے حلال کمایا ہے، حرام پر صبر کرتے، حرام سے دوری اختیار کرتے ہوئے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جتنا بھی ہے اس پر صبر کرتے رہے ہیں، اور اس حلال کمائی سے اپنے رب کی رضا کے لیے، صرف اور صرف کسی اور کے لیے نہیں، لوجہ اللہ سبحانہ و تعالی، اس حلال کمائی سے اپنے گھر والوں پر نام نفقہ کیا ہے، تو اس کا اجر سے الگ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی المدینۃ اقواما، مدینہ میں بعض لوگ ایسے ہیں، ما سبتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، تم کوئی جہاد کے لیے کوئی راستہ یا سفر طے نہیں کرتے یا کوئی وادی کراس نہیں کرتے الا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. فقالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ، اگرچہ مدینہ میں ہو ہمارے ساتھ تو نہیں، ہم تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وهم بالمدینۃ حبسهم العذر، ہے وہ مدینے میں لیکن عذر کی وجہ سے تمہارے ساتھ جہاد پر نکل نہیں سکے. نیت میں وہ تمہارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، نیت سچی ہے، اخلاص و نیت تو ہے، لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار ہے اور کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے، لیکن نیت ان کی ہے جہاد میں شامل ہونے کے لیے. تو ایک ایک قدم کا جیسے تمہیں ثواب مل رہا ہے چلنے کا، ان کو گھر بیٹھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ ثواب کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ نیت کی، اخلاص النیہ للہ سبحانہ و تعالی. ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص سچی نیت سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، سچی نیت سے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا اجر ثواب عطا فرمائے گھر سے اس کی موت اس کے اپنے بستر پہ کیوں نہ ہو. یہ نیت کی اہمیت کے تعلق سے بعض باتیں ہیں. بعض سلف کے نزدیک نیت کا معاملہ بہت عظیم ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کی ایک تہائی نیت پر قائم ہے، پورے دین کی جو ایک تہائی ہے وہ نیت پر قائم ہے، ثلث الدین. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دو تہائی، ٹو تھرڈ جو ہے، کیونکہ جب ہم دین کی بات کریں تو تین حصے ہیں، عقائد ہیں، عبادات اور معاملات. تو عقائد اور عبادات کی نیت کا ہونا لازمی ہے، اور پھر معاملات ہیں. اخلاص نیت ہوگا تو یہ عبادت میں اجر کے اعتبار شامل ہو جائے گا، نہیں تو معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ دینی امور ہیں، دین کی دنیاوی امور ہیں، دین کے تعلق سے نیت کا صحیح ہونا لازمی ہے. تو اس اعتبار سے دو تہائی تک مسئلہ پہنچ جائے. تو بعض علماء فرماتے ہیں، بعض سلف فرماتے ہیں کہ شریعت کے 70 ابواب میں نیت جو ہے کہ احکام اور مسائل آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں میں شروط العبادت جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، کوئی بھی ہے، تو شرطوں میں کیا آتا ہے؟ النیت، نیت بھی شرط ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ نیت کی اہمیت کیا ہے. سوال ہے کہ نیت کی جگہ کیا ہے؟ کیا نیت زبان سے کی جاتی ہے، نیت آنکھوں سے کی جاتی ہے، ہاتھوں سے کی جاتی ہے، یا دل سے کی جاتی ہے؟ نیت کی کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں، ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے ہیں، سنتے اپنے کانوں سے ہیں، پکڑتے اپنے ہاتھوں سے ہیں، بولتے اپنی زبان سے ہیں. تو نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے، جیسے کہ اپنے ہاتھوں سے نہیں بول سکتے، نہ ہی کانوں سے دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے نیت بھی ہم نہ آنکھوں سے کر سکتے نہ زبان سے کر سکتے، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے نیت کی، جگہ دل ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. ہم کتنی خوبصورت ہیں شکل و صورت سے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے، کتنی مال ہے، کتنی زیادہ مال ہے یا کتنے ہم امیر، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ صحیح تو سب ہی کرتے، محنت کون نہیں کرتا؟ مزدور ڈاکٹر سے زیادہ محنت کرتا ہے مزدوری میں، انجینئر سے زیادہ محنت کرتا ہے، 12-12 گھنٹے کام کرتا ہے، محنت اس نے بھی کی ہے، لیکن رزق کا تعلق کثرت عمل سے نہیں ہے، رزق کا تعلق تقدیر سے ہے. جو اللہ نے لکھا وہ مل کے رہے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، توکل کا حق ادا کرنا ہے. جیسا کہ پرندے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، نکلتے ضرور ہیں، گھونسلے میں رزق نہیں ملتا ان کو، تو رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلے سے نکلتے خالی پیٹ اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں شام کو. یہ حق توکل جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہماری قسمت میں کتنا زیادہ کم رزق ہے ہمیں کیا پتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تاجر زیادہ امیر ہوتا ہے، یا ڈاکٹر یا انجینئر زیادہ امیر ہوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. ایک چھوٹی سی بیماری سے زکوٰۃ مستحق بن جاتی ہے بڑے امیر لوگ. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلان کباب بھر، کہتے ہیں بیچارہ یہ اس کا باپ مر گیا ہے، اب بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، یتیم ہے، اب اس کی پتنی مستقبل کا کیا ہوگا. بڑی فکر مستقبل کی ہمیں. بھائی اپنے جو تمہارے ذمہ کام وہ کرو، اگر یتیم ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، نظر شفقت رحمت سے اسے دیکھو، اسے نرمی سے پیار سے بات کرو، اس پہ اجر ہے. تمہارا اس کے فیوچر کے کیا بنے گا، تمہارا اسے کیا تعلق ہے بھائی؟ تقدیر تم لکھنے والے ہو کیا؟ اور دنیا میں دیکھ لیں جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں ان کی اکثریت کون ہے؟ یتیم ہی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، دنیا میں، پوری دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، جتنے بھی عظیم ترین لوگ گزرے ہیں موجود ہیں، ان کی اکثریت یتیموں کی ہے. تو یہ کس نے کہا ہے کہ جس کے والدین ہیں تو وہ بہت بڑا امیر بنے گا، بڑے بزنس والا بنے گا، جس کے نہیں تو بیچارہ ضائع ہو جائے گا یا بیچارہ بھوکا مرے گا؟ کس نے کہا ہے؟ الغرض، تو اللہ تعالیٰ نہ تو ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ ہمارے اموال کو دیکھتا ہے، کیونکہ اسی کی دین ہے. ہمارا کیا اس میں کمال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور اموال کو دیکھتا ہے. توفیق اسی کی طرف سے ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں سوال یہ. نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے، نیت بری ہے تو عمل کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. تو دل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دل میں کیا ہے؟ نیت ہی ہوتی ہے نا. جب دل اور عمل کی بات آئے نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کو نیت سے جوڑ دیا گیا ہے. اور اس حدیث میں دل کو عمل سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی طرف اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو نیت کی جگہ دل ہے. اس لیے یاد رکھیں، بہت بڑی غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ نیت زبان سے کرتے ہیں. نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز شروع کرنے سے پہلے نیت سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں. ابھی تکبیر تحریمہ سے پہلے کھڑا ہے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پڑھ لی ہے، ابھی بیچارہ کھڑا ہے، لمبی نیت ہے، اس نے یاد بھی کی ہوئی کہ پوری اس نے پڑھنی ہے. نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز کی ظہر وقت مقرر پر اس امام کے پیچھے، اللہ اکبر. کچھ اسے بھی لمبی کر دیتے ہیں، میں نے مختصر بتائی ہے. نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جیسے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار فلان اپنی کانوں سے دیکھتا ہے اور آنکھوں سے سنتا ہے، کیا بات درست ہے اس کی؟ غلط ہے نا. تو زبان سے نیت کرو اس سے بھی زیادہ غلط ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. کوئی شخص کہے فلان کانوں سے دیکھتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، اس کا الگ بات ہے. لیکن بدعت جو ہے اس کا جرم اس سے بھی زیادہ ہے، سنگین جرم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ، کل بدعۃ ضلالۃ، کل ضلالۃ فی النار. تو بہت سخت وعید ہے بدعت کے تعلق سے. اور ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت جہالت کی وجہ سے، اچھے لوگ ہیں بیچارے، کام بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے زبان سے نیت کر بیٹھتے ہیں اور یہ گناہ ان کے ذمے لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں عجب بات ہے، نماز بھی پڑھی ہے، یعنی وضو بھی کیا ہے، گھر سے نکلے بھی ہیں، مسجد کی طرف آئے بھی ہیں اور باجماعت نماز بھی پڑھی، پہلے صف میں پڑھی ہے، لیکن یہ گناہ بھی ساتھ لے کے گئے ہیں اس بدعت کا. آخر میں بتاؤں گا اس کا علاج کیا ہے، بری نیت یا غلط نیت کا کیا علاج ہے بتاؤں گا انشاءاللہ آخر میں. لیکن ابھی ہم نے یہ جاننا ہے کہ نیت کی جگہ دل ہے نہ کہ زبان ہے. بری نیت کی سزا کیا ہے؟ علاج سے پہلے اگر بری نیت ہو یا غلط نیت ہو، جیسے میں نے کہا زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. اچھا اس کے ایک ایکسیپشن ہے، یاد رکھیں، زبان سے تلفظ کرنا اگرچہ نیت نہیں ہے، بعضوں سے نیت سمجھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں۔ اس کی دو ایکسیپشنز ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور زبان سے بھی کہنا مسنون ہے، ان دو جگہوں پر بس۔ نمبر ایک، جب ہم حج عمرہ کرتے ہیں نیت دل میں ہوتی ہے، آپ نے غسل کیوں کیا ہے، جیون صفائی کیوں کی ہے، دو چادریں سفید چادریں کیوں پہنی ہے، کوئی وجہ ہے، پہننے کی وجہ کیا ہے، دل میں ہے زبان پر، وجہ کہاں پہ، دل میں ہے نا کہ آپ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، اب جب سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بھی نیت فرماتے ہیں، لبیک اللہم حجن، اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں، یا لبیک اللہم عمرہ، اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو الفاظ ہیں اگرچہ کیا نیت ہے، نیت تو دل میں ہو چکی ہے، اب یہ اس نیت کا اظہار ہے، نیت پہلے ہو چکی ہے اور کپڑے بھی پہن لیے گئے ہیں، عزم بھی ہو چکا ہے، اب اس نیت کا تلفظ ہے، اب یہ نیت ہو گئی ہے اور مسنون ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنے دل سے تو نیت کر چکا ہے، زبان سے کہنا بھول گیا ہے، اس کا حج ہوا کہ نہ ہوا، حج ہو گیا اس کو، کیوں؟ کیونکہ نیت کی اصل جگہ کون سی، زبان ہے یا دل ہے، اگر جگہ زبان ہو تو اس کا حج ہوا نہ ہوا۔ دوسری مثال دیتا ہوں میں، کسی نے اپنے والد کا حج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، دل میں یہی نیت ہے والد کا حج کرنا ہے، یا فلان اس کے دوست کے یا اس کا کوئی انکل ہے کسی کا بھی، یا والدہ کا، جب اس نے زبان سے کہا ہے تو کہا لبیک اللہم حجن، اپنی طرف سے کہا، نیت دل میں نیت کیا تھی، والد کی طرف سے، اسے احرام باندھا، جو کوئی والد کی طرف سے، لیکن عادت ہے بار بار جب بھی نیت کرتا تو یہی تلفظ اپنی زبان سے نکالتی ہے الفاظ، جب یہ الفاظ زبان سے کہے، اس کا حج اپنی طرف سے ہوگا یا باپ کی طرف سے ہوگا، کس کی طرف سے ہوگا، کیوں باپ کی طرف سے، ابھی تو اپنی طرف سے زبان سے کہا اس نے، کیونکہ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو حج اس کا وہی ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، اگرچہ زبان پہ غلطی ہوئی ہے تو یہ سبق لسان اسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز جس میں زبان سے کہنا مسنون ہے وہ کیا ہے، کون سی عبادت ہے، قربانی، جب بکرا ذبح کرتے ہیں، دل میں بکرا خریدا کیوں، قربانی کے لیے، نیت پہلے سے ہے، ورنہ ہم اگر بغیر نیت ہم بکرے خریدتے ہیں، ہمارا گھر سب بکروں سے بھرا ہوتا ہے، تو قربانی کے بکرا خرید یہ نیت ہے، اسے گھر کی طرف لے کے آئے، پھر اس کو انتظار کروایا دو دن، کیونکہ 10 تاریخ کو ہم نے قربانی کے دن ذبح کرنا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب نیت ہے۔ پھر عید کی نماز پہلے نہیں ذبح کیا، بعد میں کیا، دل کی نیت ہے کہ یہ قربانی ہے، پھر جب بکرے کو جا کے مسنون طریقے سے ذبح کیا، جب زبان سے ہم پڑھتے یہاں پہ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے، اگر اللہ کا نام نہیں لے تو بکرا حرام ہے، یہ فرق سمجھیں ذرا، بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا شرط ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر سنت ہے، شرط کیا ہے، اللہ کا نام لینا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جس جواب اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے وہ مردار جان حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگلے جو الفاظ نے کیا ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یہ بکرا ذبح کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے، قربانی جو ہے میرے گھر والوں کی طرف سے، تو اس میں ہم نیت میں اپنے گھروں کو شریک کر لیا ہے، تو جو اگلے الفاظ ہیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد، یہ مسنون ہے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھ، اللہ کا نام نہیں لیا تو بکرا حرام ہے، یاد رکھیں، قربانی بھی نہیں ہوئی اور اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، لیکن اگلے الفاظ بھول گئے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے بکرا ذبح ہوا، نہیں ہوا کسی کی طرف سے، نہیں ہوا، کیا خیال ہے، ہو گیا کہ نہ ہو، قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی اس کی، زبان سے تو نہیں اس نے کہا نا، کیونکہ نیت کی جگہ زبان ہے ہی نہیں، یہ صرف بیان اظہار ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ جو اللہ کا نام لینا ہے اس کی الگ سے دلیل ہے کہ اس کے بغیر بکرا جو ہے، جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا، واضح ہے۔ ایک اور ایکسیپشن ہے نیت کے اعتبار سے، ہمیشہ یاد رکھیں، عمل کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی عمل بغیر نیت کے ہو ہی نہیں سکتا، سوائے تنجزه اسمه اكسبشن كي بغير نيه كي عمل شرعا ما لا جائزه نمبر 1 طلاق جس نے بغیر طلاق کی نیت کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو طلاق ہو جاتی ہے یاد رکھیں کس نے مذاق میں اپریل فول کرتے ہوئے بیوی کو کہا تمہیں طلاق ہے یہ اپریل فول نہیں ہے میرے بھائی شریعت میں کوئی فول کرنا نہیں ہوتا ہے مذاق نہیں ہے یہ طلاق ہو گئی ہے واقع ہو گئی ہے طلاق دوسری بات دوسری چیز کیا ہے نکاح کسی نے کہا میں نے اپنی بیٹی کی شادی نکاح تجھ سے کر دیا اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتی اس میں اور اس نے قبول کر دیا دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے تو نکاح ہو جاتا ہے اصولی طور پر تیسری چیز العتق عتق کیا ہے غلام کو آزاد کرنا کسی بغیر نیت کے یہ کہہ دیا اپنے غلام کہ تم آزاد ہو تو آزاد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کی سنجیدگی اور مزاح برابر ہے الطلاق والنکاح والعتق اور ایک روایت میں رجوع بھی ہے رجوع کرنا یعنی جس نے بیوی کو طلاق دی ہے پھر رجوع کیا ہے تو مذاق نہیں سمجھا جائے گا رجوع بھی مانا جائے گا بغیر اگرچہ بغیر نیت کے ہی کیوں نہ ہو تو یہ بعض ایکسیپشن ہے نیت کے تعلق سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی اور بھی ہے تو ہم کہتے ہیں قلات برہانکم ان کنتم صادقین دلیل ہونی چاہیے ان تین یا چار چیزوں دلیل تو موجود ہے ان کے بغیر ان کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے ہم بات کر رہے تھے بری نیت کی سزا کی غلط نیت ہے اگر یا نیت کا غلط طریقہ ہے وہ تو بدعت ہے وہ بتا چکا ہوں لیکن اگر بری نیت ہے یعنی اخلاص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کیا ہوگا ریاکاری ہوگی ریاکاری کی سزا کے لیے یہ ایک حدیث کافی سے مسلم کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا سب سے پہلے ایندھن تین لوگ بنیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن سب سے پہلے تین لوگ بنیں گے سب سے پہلا وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا قرآن مجید پڑھنے والا شخص اسے بلایا جائے گا وہ کہے گا اے میرے رب میں نے زندگی ساری قرآن مجید پڑھتا بھی رہا اور پڑھاتا بھی رہا تعلیم بھی دیتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذب تھا تو نے جھوٹ بولا ہے تم نے اسی قرآن کی تلاوت کی تھی پڑھتے رہو پڑھاتے تھا کہ لوگ کہیں یہ قاری ہے اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار اسے جہنم رسید کر دو یہ پہلا شخص ہے واقعی دنیا میں قرآن تو پڑھتا رہا ہے پڑھاتا بھی رہا ہے لیکن غرض کیا تھی کیا اللہ کے لیے کر رہا تھا یا کسی خاص مقصد کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا مقصد کوئی اور تھا کیا وہ مقصد اسے دنیا ملا کہ نہ ملا دنیا میں اس کو مقصد مل گیا اب آخرت میں اسے کیا چاہیے خذوہ الی النار دوسرا وہ شخص سخی دنیا میں صدقات و خیرات و نفقات بہت زیادہ دینے والا اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں مال و دولت تم نے کیا کیا ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں نار نفقات اور صدقات خیرات کرتا رہا اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا تم نے جھوٹ بولا ہے تم نے یہ سب اس لیے صرف اس لیے کہتا کہ کہا جائے کہ تم سخی ہو اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار اسے جہنم رسید کر دو دنیا میں واقعی وہ شخص دیکھنے والے کے لیے کیا کر رہا تھا بڑا سخی تھا یتیموں کی مسکینوں کی فقیروں کی مدد کرتا رہا اور پیسہ بھی ان پہ بہاتا رہا دیتا رہا لیکن مقصد کیا تھا اسے لوگوں کی تعریف تھی لوگ کہیں کہ سخی خوش ہو جاتا تھا اور مزید دیتا تھا لوگوں کی تعریف جتنی بڑھتی جاتی تھی اس کی سخاوت اتنی بڑھتی جاتی تھی خذوہ الی النار انجام کیا ہے خذوہ الی النار ابھی میدان محشر میں حساب شروع نہیں ہوا ابھی جو اہل جہنم ہے وہ ابھی باقی ہیں تین ایسے لوگ جو امت میں سے سب سے پہلے جہنم رسید ہوں گے سعر بھی ملار یوم القیامہ ان کا کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا تیسرا وہ شخص اسے لایا جائے گا میں تمہیں صحت دی ہے مال دیا ہے عافیت دی ہے وہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے زندگی ساری تیر راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی ہے تیر راستے میں جہاد کرتا رہا میں اللہ تعالیٰ فرمائے کذب تھا تو نے جھوٹ بولا ہے تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ یہ بہادر ہے اور کہا گیا ہے خذوہ الی النار، سے جہنم رسید کر دو. وہاں کی زندگی میں، دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے وہ کیا کر رہا تھا؟ ارے فلان بڑا مجاہد ہے، ارے فلان بڑے نام ہوتے ہیں نا دنیا میں، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب وہ واقعی جہاد کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے یا اخلاص میں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم ظاہر عمل کو دیکھتے ہیں. اگر سنت کے موافق ہے ہم کہیں گے کہ جہاد ہے، اگر سنت کے مخالف ہے ہم کہیں گے فساد ہے دیکھنے والے کے لیے. اب وہ رہے اس کی نیت رہے، وہ اور اس کی نیت جو ہے اس کے رب کے سپرد ہے. دیکھیں قیامت کے دن عبد رب کو دھوکہ نہیں دے سکے گا. یہ تینوں دنیا میں دھوکہ ہمیں دے سکتے ہیں، لیکن نہ تو اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو نہ اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو آپ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ریاکاری کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. میرا خیال یہ حدیث ہی کافی ہے ریاکاری کے لیے کہ سب سے پہلے جہنم رسید، جن کو یعنی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، یہ تین لوگ ہیں. قاری قرآن ہے اور سخی بندہ، اور تیسرا جہاد کرنے والا بندہ، جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا تھا دنیا میں. بری نیت کا علاج کیا ہے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی نے حدیث روایت کی، صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے، صحیح روایت ہے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الدنیا اربعۃ نفر، دنیا چار لوگوں کی ہے. غور سے سنیں، ہم ان چاروں میں سے ایک ضرور ہے. یہ سارے کے سارے دنیا صرف چار لوگوں کی ہے، پانچواں نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما، ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم سے نوازا ہے، دونوں چیزیں، مال بھی ہے علم بھی ہے. فہو یتق فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ، تو اس مال سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور اپنے رب کے ڈر تقوی کی بنیاد پر نفقہ کرتا رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے دنیا میں، اور اس خرچ میں ویصل فیہ رحمہ، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ رہتا ہے، خرچ کرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا رہتا ہے. مال بھی ہے علم بھی ہے، تو علم کی روشنی سے صحیح مال خرچ کر رہا ہے، واضح ہے. تقوی کی بنیاد پر کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، محرمات سے اجتناب ہے، ریاکاری سے اجتناب ہے، اور اسراف سے بھی اجتناب ہے. تو کہاں سے پتہ چلا یہ چیزیں جائز نہیں غلط ہیں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے علم سے، علم کی روشنی سے، علم کے نور سے. یہ پہلا شخص ہے. وَيَعْمَلُ اللَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حق واجب سے کہ زکوٰۃ ہے، اس کا حق بھی جانتا ہے، وہ بھی نکالتا رہتا ہے. جو حق مستحب ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، خیر اعمال میں ہمیں سبقت لے کے جاتا ہے، ہمیشہ آگے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے، جو اس مال میں اپنے بیوی بچوں پر جو نانفقہ کا جو حق ہے، وہ بھی معروف کے ساتھ وہ بھی دیتا رہتا ہے. جن پر اس جو اس کے سر پہ ذمہ داریاں ہیں مال کے اعتبار سے، وہ سب نبھاتا رہتا ہے. کسی کے قرض کی ادائیگی ہے تو اسے بہت جلدی کرتا ہے، سبحان اللہ. تو حقوق جو ہیں وہ ہمیشہ، حقوق کی ادائیگی میں ہمیشہ پیش قدم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فہذا بأفضل المنازل، یہ سب سے بہترین منزلت پر ہے. چاروں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ یہ بندہ ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے اور علم ہے، اور اس مال کا جو صحیح طریقہ ہے استعمال کرنے کا، یہ شخص بہترین طریقے سے جانتا ہے. حقوق ادائیگی مال کے اعتبار سے وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. افضل المنازل. دوسرا شخص، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا، دوسرا شخص جسے اللہ تعالی نے علم سے تو نوازا ہے لیکن مال سے محروم کیا ہے، فقیر ہے لیکن علم والا ہے، پہلا شخص مالدار ہے، علم والا ہے، دوسرا شخص مال نہیں ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، لیکن علم والا ہے. فہو صادق النیۃ، اس شخص کی نیت سچی ہے. کیا کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے یا دل میں کہتا ہے؟ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسے عمل کرتا، میں بھی اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا، میں بھی اس خیر عمل میں پیش قدم ہوتا، میں بھی زکات دینے والا ہوتا، میں بھی حقوق جو میرے اوپر مالی حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں میں بھی پیش قدم ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ فاجرہ ما سوا، تو اپنی نیت پر قائم ہے، دونوں کا اجر برابر ہے. اس کا اجر کس کے برابر ہے؟ اس مالدار علم والے کے برابر ہے. پاس مال نہیں ہے، اللہ نے مال سے تو محروم کیا کہ اجر سے محروم نہیں کیا ہے. تیسرا شخص وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، اور ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے تو نوازا ہے لیکن علم سے نہیں نوازا ہے. ذرا غور سے سنیں، بڑی خطرناک بات ہے. مال ہے اس کے پاس، امیر ہے، غنی ہے، بے پرواہ بندہ ہے، لیکن علم اس کے پاس نہیں ہے، جاہل ہے. کیا کرے گا یہ شخص؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يتخبط في ماله بغير علم لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، تو غلط مال کا استعمال کرتا ہے، نہ تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے میں، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں پر سر رحمی کرتے اس مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو ضائع کرتا رہتا ہے. مال کیا حقوق ہیں؟ اسے پرواہ نہیں ہے، کسی سے قرض لے واپس نہیں کرتا، مال کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کتنی بڑا جرم ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہذا بأخبث المنازل، یہ سب سے خبیث ترین منزلت ہے، بدترین منزلت ہے. چوتھے سے بھی، جی ہاں، چوتھے سے بھی زیادہ بدترین، کیونکہ چوتھا اس سے کچھ بہتر ہے. سب سے بدترین یہ تیسرا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے لیکن علم نہیں. چوتھا کیا ہونا چاہیے؟ علم ہے لیکن مال نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھا دونوں نہیں ہے، وہ تو دوسرا ہے، چوتھا کون ہے؟ آخری آپشن کیا رہتی ہے؟ پہلا کیا تھا؟ مال اور علم. دوسرا علم ہے مال نہیں ہے، تیسرا مال ہے علم ہے، چوتھا کیا ہے؟ دونوں نہیں ہے، نہ علم ہے نہ مال ہے. اسے بدترین ہونا چاہیے نا؟ نہیں، یہ بدترین نہیں ہے، بدترین سے پہلے والا ہے. اخبث المنازل تیسری منزلت ہے، چوتھی منزلت والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد، اور ایسا بندہ لم يرزق مالا ولا علما، جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے علم سے نوازا ہے، کچھ بھی نہیں. فہو یقول، وہ شخص کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس بدکار شخص کی طرح اس مال کو ضائع کرنے والا ہوتا. نیت کیا ہے اس کی؟ خیر کام میں نہیں، زناکاری میں، بدکاری میں، سود میں، جوئے میں، کسی بھی حرام میں. یہ مالدار جو ہے نا، جاہل مالدار کی بات ہو رہی ہے، جو اسے پہلے بناتا ہے، جو اخبث المنازل ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اسے یہیں پہ ضائع کرنا ہے، اسے کہاں پہ کرنا؟ جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا، جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس مال سے، ضائع کہاں کرے گا وہ مال؟ مال تو بہت ہے اس کے پاس، محرمات میں ضائع کرے گا نا. اس کے پاس مال نہیں لیکن اس کی خواہش ہے، خواہش کیا ہے؟ نیت کیا ہے اس کی؟ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس شخص جیسا اس مال کو خرچ کرنے والا ہوتا اور اپنے رب کی نافرمانی، یعنی مطلب یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو بنیتہ، وہ اپنی نیت پر قائم ہے، اس کو وہی بنے اس کی جو اسے نیت کی ہے، فوزرہ ما سوا، دونوں کا گناہ برابر ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، مال تو نہیں تھا چلو، اب علم بھی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو اس پوری حدیث میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ مال زیادہ قیمتی، علم زیادہ قیمتی ہے. ہم لگے ہوتے ہیں زندگی ساری مال کمانے میں لگے رہتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ لے کے جاتے ہیں، ساتھ کیا لے کے جاتے ہیں؟ عمل، جس کی بنیاد علم ہے. فعلم انه لا اله الا الله. علم پہلے ہے, کلمہ توحید بعد میں ہے, کیونکہ علم کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. العلم قبل القول والعمل, امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل, علم قول و عمل سے پہلے ہے. اب نیت کو درست کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ علم ہے. صادق النیہ, دوسرے شخص کون تھا؟ مال نہیں اس کے پاس, لیکن درجہ کون سا پایا اس نے؟ افضل منازل کا درجہ پایا. مال سے پایا نہیں, کس چیز سے؟ علم سے. علم کی روشنی نیت کو بھی درست کر دیتی ہے, دنیا کو بھی درست کر دیتی ہے, اور آخرت کو بھی درست کر دیتی ہے, اگر کوئی علم کو سمجھنے والا ہو. اور علم کے لیے میرے بھائیوں, جیسے کہ ہم مال کے لیے, رزق کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور رزق کی تلاش کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, ہم عجیب سے لوگ, ہم چاہتے ہیں علم ہمیں بس کوئی انجیکشن لگا دے علم کا کوئی, یا کہیں سے علم کہیں سے بس یوں مل جائے, ایسے علم ہمیں کہیں سے مل جائے, الہام کہیں سے آ جائے, یا کہیں سے بس کسی بھی طریقے سے ہمیں علم مل جائے, ایسے نہیں ہوتا. علم کے لیے سلف نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. آج حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے, امام ترمذی نے کیا گھر بیٹھے الہام ہوا حدیث کا, گھر بیٹھے ہوا یہ سب, اپنے گھر کو چھوڑا ہے, سفر کیا ہے اور کئی ہزار میل کا سفر کیا ہے, اس میں پیسے بھی خرچ کیے ہیں. کوئی یعنی بعض سلف دیکھیں زیادہ مالدار نہیں تھے, مشکل سے روزی روٹی کماتے تھے, حلال کمائی بھی ہوتی تھی, لیکن ایک حد تھی کہاں تک کمانا ہے, کیونکہ اصل بات علم کی ہے, علم کی روشنی ہے. وہ اس علم کو یہاں پہ محفوظ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن آج علم آج بھی زندہ ہے. آج ان کے رواح ترمذی رحمہ اللہ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے. کس لیے؟ کیونکہ اچھا عمل کر کے گئے ہیں, یہ علم کی روشنی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھیں, امام بخاری امام المحدثین, اور محدثین کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے, بلکہ پوری امت میں امام بخاری کا نام معروف ہے. امیر خاندان سے تعلق تھا. ہم بات کریں کہ افضل المنازل کی بات کریں, ایک مثال لے لیا, مال ہے, اللہ تعالی مال سے بھی نوازا ہے اور علم سے بھی نوازا ہے. 10 لاکھ درہم وراثت میں کتنا ملا؟ 10 لاکھ, کتنی مطلب 1 بلین درہم, ملینئر تھے, امیر خاندان کے تھے. 1 بلین درہم کہاں پہ لگا دیا؟ علم حدیث کے لیے لگا دیا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 عالم سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے, 1000 سے زیادہ میں نے ملاقات کی ہے, اور اس کے لیے سفر بھی کیا ہے, مکہ, مدینہ, مصر, شام, عراق, خراسان, اور اس وقت جتنی بھی یمن, جتنی بھی مسلمان ممالک ہیں سب کا سفر کیا ہے, اور ان سے علم, اور فرماتے ہیں بار بار ملاقات ہوئی ہے. پھر ان کا نام بھی لیتے ہیں, مکہ میں کس سے ملاقات ہوئی, مدینہ میں کس سے ملاقات, مصر میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, یمن میں کس سے ملاقات ہوئی, شام میں کس سے ملاقات ہوئی ہے, نام بھی لیتے ہیں. فرماتے ہیں ان سے علم میں نے حاصل کیا ہے, اور ایک سفر میں بار بار, بعضوں کا 2-2 3-3 مہینے مسلسل سفر کیا کرتے تھے, شدید سردی شدید گرمی میں تجارت کے لیے کرتے تھے. سبحان اللہ, نیت کس چیز کی تھی؟ طلب علم کی نیت تھی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, آپ جان, طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتہ نازل فرماتا ہے جو اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے, رضاً, اللہ تعالیٰ راضی ہے اس طالب علم سے. اور جتنی اخلاص نیت میں مضبوطی آتی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے. 1 لاکھ 10 لاکھ 1 بلین درہم تو لگا دیے, اور نتیجے میں کیا نکلی؟ صحیح بخاری کی کتاب. جانتے کتنی مہنگی ہے؟ صرف اگر ہم صرف مال کی بات دیکھیں وہ الگ بات ہے, زندگی وقت یعنی پوری زندگی لگا دی تھی اس ایک کتاب میں. آج نسخہ ملتے 50 ریال کا, ہمارے ہاتھ کامتے خریدتے ہوئے. مصنف نے کتنی محنت کی ہے؟ جانتے کتنے سال لگائے؟ 16 سال لگائے. ایک کتاب کی زندگی کے 16 سال لگانا, جوانی لگا دی ہے ہماری زندگی کی, جوانی کے 16 سال کہاں لگے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں, امام بخاری زندگی اس کے 16 سال کہاں لگے ہیں اس ایک کتاب کے لیے؟ اور حدیث کہاں سے ملی؟ پڑوسیوں سے لی ہے، مسجد کے امام سے لی ہے، اپنے محلے سے لی ہے، اپنے شہر سے لی ہے، پوری دنیا اسلامی دنیا کے سیر سفر کیا ہے، سیاحت کے لیے گئے ہیں، نظارے دیکھنے کے لیے گئے ہیں، جیسے کہ آج ہم سیر و سیاحت کرتے ہیں، اسی حدیث کے لیے، علم حدیث کے لیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں زندگی کو وقف کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. امام بخاری نہیں رہے، نہ ان کا مال رہا ہے، مال چھوڑ کے پیچھے جاتے تو اولاد کھا جاتی، لیکن اتنا علمی، اتنی بڑا علمی ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اس میں اجماع ہے مسلمانوں کا، اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بعد اگر اس زمین کے اوپر کوئی سچی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، تو صحیح بخاری ہے. مقام دیکھا ہے آپ نے؟ یہ مقام لوگوں نے دیا ہے، علماء کی زبان، علماء کے اقوال ہیں، یا کیونکہ اسے اہل سنت میں سے ہیں، یا کوئی رشتہ دار لگتے ہیں ہمارے؟ نہیں واللہ، یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے ملا ہے؟ خلاص نیت سے، اور پھر عمل بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من سر و صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے اور بری نیت سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بھائی ایک سوال ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، کہ دین کا مذاق اس میں شامل؟ جی ہاں، دین کا مذاق اس میں شامل ہے، بہت سنگین گناہ ہے. دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. اگر کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ تو کفر ہے، یہ تو اس ایمان و کفر کی بات ہے، اس سے نیت کا کوئی تعلق نہیں. اس میں جو زبان سے کہہ دیا وہی نام اعمال میں درج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور اس شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے.